الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین. محترم حضرات المعزز خواتین، الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 84 اور 85 تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. تلاوت ہی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج سے جس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے وہ رمضان المبارک، نزول قرآن اور خاص طور پر حکمت روزہ، یہ موضوعات ہیں انشاءاللہ جو ہم رمضان المبارک سے پہلے کور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک مہینے پہلے رمضان کا یا روزے کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی حکمت بھی سن لیجئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تب دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. تو گویا یہ دعا ہی بتا رہی ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دو مہینے پہلے آپ اس عظیم مہینے کی تیاری کا آغاز کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ اسی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جو اصل حکمتیں ہیں ہمارے دین کی، خاص طور پر عبادات کی، اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اور ان عبادات کو صحیح حکمتوں کے ساتھ، صحیح وزڈم جسے کہتے ہیں، صحیح مقصد کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کسی بڑے عمل سے پہلے اگر اس کی تعلیم نہ ہو، علم نہ ہو، تو اگر وہ مہینہ شروع ہو جائے بغیر تیاری کے، بغیر علم کے، اور جو رہنمائی ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے اور ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر ہم اس مہینے سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے. لہذا انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ یہاں جو رکوع ہے، 23واں رکوع سورۃ البقرہ کا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت، روزے کی حکمت، اسی طرح روزے کے اصل مقاصد اور روزے کا حاصل کیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ مقام قرآن حکیم کا بڑا منفرد مقام اس اعتبار سے ہے کہ محض 8 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے سے متعلق تفصیل بیان کر دی ہے. ویسے دیگر عبادات کے لیے آپ کے علم ہے، نماز ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، قرآن حکیم میں ایک سے زیادہ مقامات پر تفصیلات ملتی ہیں. بلکہ صلات کا تذکرہ کیا جائے تو 700 سے زیادہ مقامات آپ کو ملیں گے جہاں نماز کا تذکرہ، اس کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ آتا ہے. واحد مقام ہے قرآن حکیم کا یہ 23واں رکوع ہے. میں نے اس لیے ریفرنس کیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو گھر جا کر ایک مرتبہ اس کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفاسیر پڑھیے. خاص طور پر معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ روزہ، اس کے مقاصد، اس کی حکمتیں، اور خاص طور پر فقہی نوعیت کے جو مسائل ہیں جو ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے، الحمدللہ بہت خوبصورتی سے اس کا تذکرہ فرمایا. تو میری گزارش ہے آپ تمام حضرات و خواتین سے کہ 23واں رکوع کا بل بالاستیعاب یعنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کی اچھی طرح ذہنی تیاری جو ہے وہ ہو سکے گی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے روزے سے متعلق جو آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. روزہ یہ ایک ایسی زبردست عبادت تھی ہے جو سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی. بنو اسرائیل کو بھی اللہ پاک نے اس عبادت سے گزارا. خاص طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو 40 دن کا انہوں نے روزہ رکھا، اور اس طرح شریعت بنو اسرائیل میں، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں روزہ 40 دن کا تھا. اور جیسے ابھی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو اور بات واضح ہو جائے گی کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ جو اللہ پاک نے سابقہ اقوام میں بھی رکھی. البتہ یہ بنو اسماعیل جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، وہ حصہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتا تھا وہ مکے میں آباد ہوا تھا، اور یہاں عرصہ دراز سے کوئی نبی رسول آیا ہی نہیں. نتیجتاً یہ روزے کی عبادت سے غیر مانوس ہو گئے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انہوں نے روزے کی عبادت ترک ہی کر دی تھی. لہذا اس سے یوز ٹو تھے ہی نہیں، نہ یہ زکات دیا کرتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نماز کا پوری جو حیت تھی وہ بدل کے رکھ دی تھی. ماں کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، نماز نہیں ہے ان کی بیت اللہ کے نزدیک مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. اب ظاہر بات ہے یہ نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو نہیں سکھائی ہوگی. اسی طرح حج پورا کا پورا تبدیل کر دیا تھا، اس میں بے حیائی فحاشی کا پہلو بھی شامل کر دیا تھا، اور جو اصل مقاصد تھے عبادت کے وہ حاصل نہیں ہو رہے تھے. یہاں تک انہوں نے بات کو پہنچایا کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہ اللہ کا گھر جو کہ عبادت کے لیے سب سے پہلے مخصوص کیا گیا تھا کہ یہاں عبادت اللہ کی جائے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا عبادت کے لیے وہ بکہ ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے. لیکن انہوں نے بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے 360 بتوں کی عبادت شروع کر دی. پھر اسی طرح اور بگاڑ میں حج کا تو پورا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے ان عبادات سے روح کے ساتھ زندہ فرما دیا، تازہ فرما دیا، اور انشاءاللہ اب یہ تا قیام قیامت رہتی دنیا تک یہ عبادات کا اصل جو مفہوم ہے، اصل جو طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے محفوظ کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے. تو یہ ہے پس منظر کہ بنو اسماعیل خاص طور پر مشرکین عرب اس روزے کی عبادت سے غیر مانوس تھے, نہیں رکھتے تھے روزے وغیرہ. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ یہ روزہ فرض فرمایا. شریعت اسلامی کا دوسرا اہم نقطہ جس طرح توجہ ہونی چاہیے کہ عبادات میں تدریج رکھی گئی ہے, گریجولی عبادات فرض کی گئی. اور یہ بھی ظاہر بات ہے تعلیم و تربیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے بچہ اگر چھوٹا ہے ذہنی اعتبار سے فزیکلی بھی, تو اس کو چھوٹی کلاسز پڑھائی جاتی ہیں, پھر جب گریجولی وہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بڑی کلاسز پڑھاتے ہیں. یہ انسانیت کا معاملہ بھی رہا. انسانیت پر اگر غور کریں تو تدریج کے ساتھ یہ شریعت اسلامی آگے بڑھی ہے, یہاں تک کہ جب انسان پوری طرح میچور ہو گیا, سمجھدار ہو گیا فکری اعتبار سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ ہر اعتبار سے کامل ہے, ہر اعتبار سے مکمل ہے. لیکن شریعت موسوی اور شریعت محمدی کو اگر کمپیریزن ان دونوں کا درمیان کیا جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ ان کے جو احکامات تھے وہ عبوری نوعیت کے تھے, انٹرمیڈیٹ جس طرح ہوتا ہے ابتدائی دور کے, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شریعت کامل ہوئی الحمدللہ. لہذا روزے کی عبادت ان کے ہاں بھی تھی, اور ان کا روزہ نسبتاً سخت تھا. 24 گھنٹے کی عبادت ہوتی تھی ان کے ہاں, پورے 24 گھنٹے عبادت کرو, کوئی کام کاج نہیں کر سکتے. اسی طرح روزہ ان کا اس اعتبار سے بڑا سخت تھا کہ رات گئے روزہ شروع ہوتا تھا, کھانا پینا کھا لیا, اب جیسے ہی سو گئے روزہ شروع ہو گیا. لہذا روزہ سونے سے شروع ہوتا تھا اور اختتام اس کا مغرب میں ہی ہوتا تھا. ہمارے یہاں الحمدللہ اس میں آسانی رکھی گئی, رات کا وقت روزے کے لیے گویا ممنوع قرار دے دیا گیا, اور رات کو کھانا پینا جائز, حلال, پسندیدہ. اسی طرح رات کو زن و شوق کا جو تعلق ہے وہ بھی اس کی بھی اجازت دے دی گئی, آئندہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو گویا ہمارے روزے میں اور یہودیوں کے روزے میں ایک بنیادی فرق سختی کا ہے, ان کا نسبتاً سخت, ہمارا نسبتاً آسان. بلکہ ایک اور سہولت جو دی گئی ہے انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی آگے آ جائے گا. ہمارے یہاں سحری کا انتظام کیا گیا, اور اللہ کے رسول نے دعا دی سحری کرنے والوں کو, فرشتے دعا کرتے ہیں جو سحری کا انتظام کرتے ہیں. گویا سحری کرنا ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق ہے, اور اللہ کے رسول نے نہ صرف یہ کہ حکم دیا, اس کا معمول تھا کہ آپ سحری کیا کرتے تھے, بلکہ فرشتوں کی دعاؤں کا تذکرہ بھی آیا ان لوگوں کے لیے جو سحری کا اہتمام کرتے ہیں. بہرحال اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ مشرکین عرب جو مکے کے رہنے والے تھے وہ تو اس عبادت سے بالکل ہی بے بہرہ تھے. البتہ مدینے میں کیونکہ یہودی رہتے تھے, 3 قبیلے یہودیوں کے رہتے تھے, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینے تشریف لے گئے تو سب سے پہلا روزہ جو آپ نے رکھا وہ 10 محرم الحرام کا تھا. وہاں پر یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. آپ نے جب دریافت فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں, بتایا گیا یہ ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے, ہمیں اس دن فرعون کے چنگل سے آزادی ملی تھی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے. لہذا حضور نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے, لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے روزہ رکھا. البتہ یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا, اور وہ کس طرح کہ وہ اگر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو تم ایک دن اضافی روزہ رکھو, 9-10 کا رکھو یا 10-11 رکھو. حضور نے فرمایا اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اگلے سال 9 محرم یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. اور فضیلت کے اعتبار سے آج بھی الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ اور 9 ذوالحجہ کا روزہ یہ بڑے عظیم روزے ہیں نفلی اعتبار سے اگر سمجھا جائے. بہرحال پہلا روزہ جو اللہ کے رسول نے رکھا وہ 10 محرم الحرام کا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں پر روزہ فرض ہوا. لیکن یہ روزہ رمضان المبارک کا نہیں تھا, یہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے ہیں جو کہ فرض کیے گئے. ابتدائی 2 آیات ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی, اور مسلمانوں پر نہ صرف یہ کہ روزہ فرض کیا گیا بلکہ روزے کی حکمت بھی بیان کر دی. اور میں نے عرض کیا تدریج تھی, لہذا تدریجاً ابتدائی دور میں صرف 3 دن کے روزے, اور وہ بھی ہر مہینے کے 13, 14 اور 15 تاریخیں جو چاند کی ہوتی ہیں, یہ ایام 20 کہلاتے ہیں, اس میں چاند پوری طرح سے نمایاں ہوتا ہے, اس میں روزہ فرض کیا گیا. اور بعد میں پھر 2 ہجری میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی جس میں پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے. تو حکمت, تدریج کی تعلیم و تربیت کے لیے ذہن میں رہے کہ امت مسلمہ ابھی کیونکہ اس روزے کی عبادت خاص طور پر سخت عبادت سے اس طرح مانوس نہیں تھی، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی دور میں ہر مہینے کے تین دن کے روزے فرض فرمائے، اور اس کے بعد جب ایک سال مسلمان اس پر عمل کر کے یوز ٹو ہو گئے، پریکٹس کر لی، سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو رمضان دو ہجری کو یہ رمضان المبارک سے متعلق آیت نمبر 185 نازل فرما دی، جس میں ایک مہینے کے روزے فرض ہوئے اور بقیہ پھر جو ہر تین دن کے روزے ہر مہینے کے تین دن کے روزے جو فرض کیے گئے تھے وہ بعد میں نفل قرار پائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ ہر مہینے کے تین دن خاص طور پر 13, 14, 15 کو نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور حضور نے پھر اس کی کئی بشارتیں بھی سنائی. بہرحال یہ ہے پس منظر ان آیات مبارکہ کا. آئیے اللہ کے نام سے پہلے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور خاص طور پر ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے، تاکہ ہم بھی رمضان میں یہ عبادات بجا لا سکیں، دن میں روزہ رکھنا اور رات کے وقت خاص طور پر قرآن حکیم کے ساتھ ایک بڑا بھرپور تعلق ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو، تاکہ تم اس دنیا میں مختلف نوعیتوں کے عذاب سے بچ سکو، تاکہ تم واقعتاً ایک متقی اور پرہیزگار انسان بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکو. گویا یہ آیت مبارکہ نہ صرف یہ کہ روزے کی فرضیت کا حکم دے رہی ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس میں جو روزے کی حکمت ہے وہ بھی بیان فرما دی. پس منظر میں ایک اور دلچسپ بحث یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ صوم اور صیام کا لفظ عرب کن معنوں میں استعمال کرتے تھے، خاص طور پر مکے کے لوگ، کیونکہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ساما یسوم سومن تو یہ وہاں پر استعمال ہوتا تھا. اب کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا اس پس منظر کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ اور بات سمجھ میں آ جائے گی. عرب معاشرے میں دو سواریاں استعمال ہوتی تھیں، ایک اونٹ تھا، ظاہر بات ہے اونٹ تو اس ماحول سے اللہ پاک نے جس طرح مانوس کیا تھا وہ آپ کے علم ہے، اونٹ شپ آف ڈیزرٹ کہلاتا ہے. اگر بہت لمبا سفر کرنا ہے صحرا میں خاص طور پر تو پھر اونٹ پر سفر کیے جاتے تھے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے تخلیق کیا. تو طویل اور مشقت والا سفر جو ہے وہ اونٹ پر کیا جاتا تھا، اور اونٹ اس اعتبار سے فزیکلی بڑا زبردست تخلیق ہے جو اللہ پاک نے اس ماحول کے لیے بنائی. لیکن دوسری سواری وہ گھوڑا تھی. گھوڑا جہاں انتہائی شہانہ سواری ہے، جہاں جنگ میں گھوڑے کی اہمیت زیادہ ہے، لے مزاج کے اعتبار سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اونٹ گرمی برداشت کرے گا، پیاس برداشت کرے گا طویل سفر میں، گھوڑا یہ گرمی اور پیاس برداشت کر ہی نہیں سکتا. اور خاص طور پر اگر جنگ میں شارپ آپ کو حملہ کرنا ہے، واپس آنا ہے، تو اونٹ سے کئی گنا بہتر گھوڑا ہے. لہذا عرب ماحول میں، عرب معاشرے میں جنگ کے لیے جو سواری استعمال کی جاتی تھی یا پسند کی جاتی تھی وہ گھوڑا تھی. اب گھوڑا اگر جنگ کے دوران بھوک اور پیاس برداشت نہ کر سکے، خاص طور پر جنگ میں تو یہ صورتحال بنے گی، یہ گرمی ہے حملہ کرنا ہے، اور گھوڑا ہی اگر پیاس اور بھوک کی وجہ سے بیٹھ جائے تو ظاہری بات ہے سوار کے لیے جان کنی کا معاملہ ہو جائے گا. لہذا عرب ایسے گھوڑوں کو ٹرین کیا کرتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے، اور ان کو جنگی گھوڑے جنگ میں استعمال کیے جانے کے لیے ان کی تربیت اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ جب شدید گرمی کا موسم ہوتا، لو چل رہی ہے، تھپیڑے جس کو لو کے کہتے ہیں، تو اپنے اوپر کپڑا باندھ لیا، جو ٹرینر ہے وہ کپڑا باندھ لیتا تھا اس سے محفوظ رہے، اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے گھوڑوں کو وہاں لے کے جاتے تھے، منہ پر بھی ان کے کپڑا باندھ دیتے تھے کہ کچھ کھا بھی نہ سکیں پی بھی نہ سکیں، اور گرمی کو برداشت کریں، مشقت برداشت کریں. لہذا ایسے گھوڑے جو ٹرینڈ ہوتے تھے وہ بہت مہنگے بھی ہوتے تھے اور طاقتور بھی زیادہ ہوتے تھے. یہ ہے وہ لفظ جو گرامر کے اعتبار سے یا پس منظر کے اعتبار سے عربوں میں استعمال ہوتا تھا کہ گھوڑا روزے سے. آج گھوڑا روزے سے مراد کون سا گھوڑا؟ کہ جو جنگی گھوڑا ہے اور اس کی تربیت کے لیے اس مشقت سے اس کو گزارا جا رہا ہے. یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کر کے گویا یہ بات اس میں محذوف ہے کہ تمہیں بھی اسی مشقت سے اللہ پاک اس لیے گزارنا چاہتا ہے کہ یہ جو نفس کا منہ زور گھوڑا ہے, ہمارے اندر بھی تو ایک نفس موجود ہے نا, نفس ماہم کم طرح سرون نیس اورا اون ایرا اون نیس. یہ جو میرا نفس ہے یہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے. اس کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی. اس نفس کے پاس لشکر نہیں ہے تو خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن حقیقتاً نفس جو ہے وہ فرعون بن جاتا ہے, اپنی مرضی چلاتا ہے, جو خواہش نفس آ رہی ہے اس پر عمل کرتا ہے, کرنا چاہتا ہے. لہذا اس نفس کو, نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عبادات عطا فرمائی ہے, جس میں نماز کا بھی ایک انتہائی اہم رول ہے. لیکن روزہ تو ایک مہینے کی مشقت اس لیے ہے تاکہ بھوک پیاس برداشت کی جائے اللہ کی رضا کے لیے, اور نفس کی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا سب سے یقینی اور سب سے بہترین ذریعہ یہ اللہ پاک نے روزے کی صورت میں عطا فرمایا. لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یہاں یہ دلچسپ بحث ایک اور اعتبار سے سمجھ لیجئے, قرآن حکیم میں مدنی صورتوں میں محض یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آیا, اور تقریباً 90 مرتبہ 90 ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کو مخاطب فرمایا ہے. پورے مکی قرآن میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں ملے گا. دو تہائی قرآن, 2/3 آف قرآن, 87 صورتیں قرآن حکیم کی وہ ہیں جو مکی ہیں, لیکن ان میں ایک مرتبہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں. لہذا جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے, اب یہاں سے ایک امت مسلمہ وجود میں آئی ہے, لہذا ان سے جو خطاب کا آغاز ہے سورۃ البقرہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, 19 رکوع ہے, یہاں سے آغاز ہے امت مسلمہ سے. اس سے پہلے بھی ایک مقام پر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے, لیکن بہرحال وہ دوسرا پس منظر ہے. یہودی جو رائے نہ کہا کرتے تھے اس سے روکا گیا مسلمانوں کو, لیکن پہلا خطاب باقاعدہ خطاب 19 رکوع سے شروع ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اسی طرح یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, اور یہ روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. گویا حوصلہ افزائی کا انداز بھی ہے, جیسے ایک طالب علم کو آپ کہتے ہیں کہ اس مشقت سے صرف تمہیں کو نہیں گزارا جا رہا, اگر آپ کو کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے, کوئی مقام حاصل کرنا ہے, تو سارے لوگ اس مشقت سے گزرے ہیں. لہذا سابقہ امت میں جیسے میں نے عرض کیا بنو اسرائیل پہ بھی روزہ فرض تھا, ہم پر نسبتاً آسانی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے رحمت للعالمین ہے, لیکن ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق ہے. ان کا روزہ تھا بھی 40 دن کا, ہمارا ایک مہینے کا. ان کا روزہ رات کو شروع ہو جاتا تھا, ہمارا صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, اس کے لیے خاص وقت ہے. بہرحال یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے روزوں میں, لیکن یاد دلایا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا. اور روزے کی اصل حکمت ہے, انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بات ہوگی آئندہ جمعوں میں بھی, لیکن یہاں پر سمجھ لیجئے لعلکم تتقون, روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, خدا خوفی پیدا ہو, سیلف کنٹرول پیدا ہو. یہاں میں ضمنی طور پر روزے سے ہٹ کر تمام عبادات کی جو اصل حکمت ہے وہ اپنے ذہن میں تازہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے روزے کی حکمت لعلکم تتقون, لیکن اور دیگر عبادات, روزہ تو ایک مہینے کا ہے پورے سال میں, تمام عبادات کی جتنی بھی اللہ پاک نے فرض فرمائی ہیں ہمیں ہر وقت اس کی حکمت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر حکمت ذہن میں ہو, آبجیکٹو ذہن میں ہو, تو وہ عبادت عبادت ہے, ورنہ عبادت میں سے بے نکال لیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتائے گا عبادت میں سے بے نکال لیا جائے تو کیا رہ جاتی ہے؟ عادت بن جاتی ہے, اور عادت فارمیلٹی ہے. وہ فارمیلٹی سمجھ لیے کہ رہ گئی رسم آزاں روئے بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, تو وہ چیز عادت اگر بن جائے تو جو اصل حکمت جس مقصد کے لیے وہ عبادت کی جا رہی ہے وہ اکثر و بیشتر ذہن میں نہیں رہتا. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم ہر نماز سے پہلے، ہر روزے سے پہلے، صدقے سے پہلے اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ یہ حکم کس کا ہے، کس کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، یہ عبادت کیوں کی جا رہی ہے، کس کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے. بار بار تازہ کرتے رہنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان مردود ہماری عبادات میں ریاکاری، دکھاوا، عجب، تکبر اور نہ جانے کون کون سے زہر ہیں جو کہ ڈال دیتا ہے. لہذا ذہن میں تازہ کیجئے، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تاکہ تم تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. نماز کیوں رکھی اللہ پاک نے؟ بعض اوقات ایک نوجوان سوال کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے، بڑا لاجیکل کوشچن ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں تو 4-4 گھنٹے تقریباً کے وقفے سے 5 نمازیں ہونی چاہیے تھی. کیا خیال ہے؟ بات تو صحیح ہے، لاجک تو یہ کہہ رہی ہے 24 کو 5 سے آپ ڈیوائڈ کیجئے، جتنا ٹائم آئے 4-4.5 گھنٹے اس اعتبار سے 5 نمازیں ہو جانی چاہیے. لیکن ہمارے دین میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 5 نمازیں گھنٹوں کے اعتبار سے نہیں ہیں. ایک نماز فجر کی ارلی، گرمیوں میں تو بہت ہی ارلی، اور سردیوں میں سردیوں کا مسئلہ، گرمیوں میں کے سی والوں کے تعاون سے اگر رات کو نیند نہ آئی اور فجر میں امام صاحب اگر بلا رہے ہوں تو بہت مشقت والی یہ عبادت ہے فجر. پھر فجر سے لے کر ظہر تک کا اتنا طویل وقفہ کیوں ہے؟ 9 گھنٹے 8 گھنٹے کا وقفہ بنتا ہے تقریباً، یہ تھوڑا سا کمی بیس اگر کر لی جائے 7 سے 9 گھنٹے کا وقفہ جس میں کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے. پھر زہر سے اگر شروع کریں، زہر، عصر، مغرب، عشاء، جلدی جلدی 8 گھنٹوں میں میکسیمم 4 عبادات، تو لاجیکل والا جو آج کا ذہن ہے، لاجک والا، وہ تو اس بات کو نہیں سمجھ پائے گا کہ ایسا کیوں ہے. لہذا عبادت میں نمازوں کے درمیان جو وقفے اللہ پاک نے رکھے اس میں بھی الحمدللہ ہمارے لیے رحمت ہے. ہماری فطرت کے جو تقاضے ہیں، ہماری جو ضروریات زندگی اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے سہولت رکھی ہے. لہذا عشاء سے فجر تک آرام کا وقفہ ہے، اس میں اگر تہجد کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت اہم ہے. ورنہ میکسیمم نیند آپ کو اگر چاہیے رات کی تو 6 سے 8 گھنٹے الحمدللہ اس کا بڑا بھرپور اہتمام ہوتا ہے. پھر فجر سے زہر تک اتنا طویل وقفہ یہ معیشت کے لیے رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے الحمدللہ. حلال روزی کمانا، فجر میں اگر اٹھ جائے ایک انسان اور فجر کے بعد کی جو برکتیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فجر کے بعد برکتیں ڈھونڈا کرو، لہذا قرآن حکیم کا اہتمام کیا جائے پڑھنے کا، اور دیگر جو اللہ کے رسول سے مسنون اذکار مسنون ہے ان کا اہتمام کر لیا جائے، اشراق وغیرہ پڑھ لی جائے. پھر اس کے بعد سے لے کر زہر تک، زہر اگر تھوڑی سی آپ آگے لے جائیے 2:30 بجے 3 بجے تک بھی جا سکتے ہیں، تو یہ وہ آپ کے 8 گھنٹے پورے ہو گئے جو آپ کو ورکنگ آور چاہیے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ بھی تو آنا ہے نا، لہذا وہ جو انٹرنیشنل ورکنگ آورز ہیں وہ آپ کو پورے کرنے کا موقع مل جاتا ہے بڑی آسانی سے. اور یہ حلال روزی کمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس موقع رکھا ہے. لہذا زہر اگر اہتمام سے ادا کر لی جائے، زہر کے بعد تھوڑا سا آرام کریں، یہ آرام صرف اس لیے کریں کہ محبوب رب العالمین کی سنت ہے، تو انشاءاللہ جسمانی طور پر بھی سہولت ہوگی اللہ نے چاہا تو، اور انشاءاللہ روحانی ترقی بھی حاصل ہوگی. صرف یہ عمل اللہ کے رسول کی سنت ہے، بس اس سنت پر عمل کرنا اگر مقصود ہو کہ اللہ کے رسول دوپہر میں زہر کے بعد خاص طور پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا کرتے تھے، جس کو قیلولہ کہتے ہیں، وہاں تو بارہ شدید گرمی ہوتی ہے، ابھی تک 3 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے ورکنگ آورز میں، لیکن ہم اس پر اس طرح عمل کر لیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر کے 5-10 منٹ اگر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ریفریشمنٹ آپ خود محسوس کریں گے سنت پر عمل کر کے. بہرحال اس کے بعد ظہر، پھر عصر، پھر مغرب اور عشاء، سردیوں میں یہ نمازیں ذرا جلدی جلدی آتی ہیں، لیکن ایک مستقل تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، مستقل جس طرح کال آ رہی ہے جا رہے ہیں، اس دوران بھی اگر ہم باہر نکل رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. ورنہ بندہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن پسندیدہ بندوں کو بلائے گا، اپنے عرش کے سائے تلے جن کو جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا. مراد یہ کہ جو 5 وقت 5 جماعت نماز ادا کرنے والا ہوگا. اللہ پاک ہمیں اس کی حکمت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض کی ہے، یہ بھی بعض لوگ رمضان میں ادا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، سال پورا ہونے کا اس کا چونکہ ایک کنڈیشن ہے، ایک قانونی اعتبار سے ضروری ہے. تو اگر آپ اس سال رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو پھر اگلے سال آپ پر فرض ہوگی. اس میں کوئی حرج نہیں کہ رمضان میں ہی اگر آپ اپنے زکوٰۃ کے اہتمام کر لیں, کوئی حرج نہیں, آسانی بھی ہے, بلکہ ایک اعتبار سے فضیلت بھی ہے کہ فرض زکوٰۃ اگر ہم دے رہے ہیں رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے بندوں کو, تو فرض عبادت کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے رمضان المبارک میں, تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر مل جائے گا. لیکن میرے بھائیوں, یہ فرض نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے کہ میں نے لازماً رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے. اگر میری زکوٰۃ رمضان سے کئی مہینے پہلے فرض ہوئی ہے اور میں ڈیلے کر رہا ہوں اس لیے کہ رمضان میں دوں گا, تو موت اور زندگی کا کچھ نہیں پتا. اس سے پہلے کہ رمضان آئے موت آ سکتی ہے. لہذا وہ زکوٰۃ اگر ڈیو ہے مجھ پر, فرض ہے, تو اس کا وبال مجھ پہ آ سکتا ہے. لہذا جتنی جلدی ہو سکے زکوٰۃ جیسے ہی فرض ہو جائے, پورا سال مکمل ہو جائے, اپنے تمام اثاثہ جات جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کر لیا جائے فوری طور پر. اور اللہ پاک فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا. سورۃ توبہ میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کی حکمت بھی بیان فرما دی, ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے, ان کو پاک کر دیجئے ظاہری اعتبار سے بھی, باطنی اعتبار سے بھی. ان کی ظاہری طہارت بھی ہو جائے, مال پاک ہو جائے, تزکیہ بھی ہو جائے, تزکیہ نفس بھی ہو جائے. تو بہرحال یہ عبادات کی اصل حکمت ہے. روزے کی حکمت میں صرف 2 یا 3 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عبادت بہت اہتمام کے ساتھ فرض کی ہے. نماز کے بعد جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ روزہ ہے. اس کی حکمت بھی انشاءاللہ بعد بیان ہوگی. اور فرمایا لعلکم تتقون, یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. لہذا تقوی کے حوالے سے 4 آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں شریف کی, کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک تقویٰ نہیں ہوگا رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا تقویٰ کہتے کسے, یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے, کیفیت, یہ خیال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت. اس کیفیت کو اپنے پر سوار رکھنا کہ اللہ کی نگاہ میں ہم ہر وقت, اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے. اور اللہ کے رسول نے اپنے قلب مبارک پر 3 مرتبہ اشارہ فرمایا التقویٰ ہاہنا, التقویٰ ہاہنا, التقویٰ ہاہنا. تقویٰ اصل میں یہاں ہے, یہ کیفیت کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کو. نہ اونگ آتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ موت آئے گی. وہ الحی القیوم ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ کیفیت اگر سوار ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے, اس کی جناب میں حاضری دینی ہے, حساب کتاب ہوگا, جو زبان سے نکل رہا ہے, جو آنکھ دیکھ رہی ہے, جو کان سن رہے ہیں, جو عمل صادر ہو رہا ہے, اس کا مجھے جواب دینا ہے, اس احساس کا نام تقویٰ ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا, انسان کے عمل پر براہ راست اثر انداز ہونے والا ایمان یہی ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جواب دہی کرنی ہے اپنے رب سے. لہذا لعلکم تتقون. اور الحمدللہ یہ احساس ہم روزے کے دوران محسوس کرتے ہیں. جب ہم روزے سے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں. کیوں بچ رہے ہوتے ہیں؟ یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے, روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے. اس احساس کو مستقل کرنے کا نام تقویٰ ہے. 11 مہینے جو بقیہ 11 مہینے روزے کے علاوہ, اگر یہ روزہ ہماری شخصیت پر, ہمارے کردار پر, ہمارے اذکار پر یہ امپیکٹ چھوڑ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضری دینی ہے, بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادات بھی قبول ہو گئی انشاءاللہ, اور جو اصل حاصل تھا روزے کا وہ ہمیں حاصل ہو گیا. اگر تقویٰ ہوگا تو قرآن حکیم سے ہدایت ملے گی, ہدن للناس. سورۃ البقرہ میں سورہ آیت نمبر 185 میں فرمایا, شروع میں فرمایا ہدن للمتقی. یہ قرآن حکیم متقین کے لیے ہدایت ہے. اللہ کے ہاں عزت ملے گی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات آیت نمبر 13, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرقان عطا فرمائے گا, ویجعل لکم فرقانا, تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا, وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. سورۃ طلاق میں 2 مرتبہ اللہ کا فرماتے ہیں, اگر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اس کیفیت کو اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما دے. اور یہ جو معاملات ہیں الحمدللہ روزے سے متعلق, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا, اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے.